لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اسلام کے اندر مسلمان کی اور اسلام کی تین سندیں بہت ہی عجیب ہیں. جس کا مسلمانوں سے پہلے تصور بہت مشکل، مسلمان کی وہ تین سندیں اس زمانے میں بھی یہ بہت عجیب ہے. تھوڑا سا اس طرف آئیے، سامنے تھوڑا. ایک تو سند اس کی نسبی سند ہے. آئیے جناب. ٹھیک ہے، تو ایک تو اس کی نسبی سند ہے، فلاں کے بیٹے کا فلاں کی بیٹی سے عقد و نکاح اور ایجاب و قبول. اور اس میں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ نسب نامہ والد سے چلتا ہے. ادھر بٹھاؤ نا، کس کا انتظار کرو؟ زیادہ دھکا نہیں لگائیے گا. نسب نامہ جو ہے وہ باپ سے چلتا ہے، نہ کہ ماں سے. شریعت نے حق باپ سے زیادہ لیکن ماں کا رکھا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کے معاملے میں ماں کی محنت باپ سے زیادہ ہوتی ہے. لیکن نسب نامہ یہ باپ سے چلتا ہے کہ فلاں کا بیٹا وہ فلاں کا بیٹا، اس کا باپ وہ، اس کا باپ وہ، اس کا باپ وہ. یہ ماں سے نہیں چلتا، لہذا قیامت کے دن بھی باپوں کے نام سے پکارا جائے گا. اور انگریز ماں کا نام لکھتا ہے اپنے پاسپورٹوں پر اور اپنی شناختی دستاویزات پر، یعنی جو ان کی آئیڈینٹیٹی پروف ہوتے ہیں یا پرسنل انفارمیشنز، ذاتی معلومات ہوتی ہیں، اس میں وہ ماں کے نام لکھتے ہیں اور لکھواتے بھی ہیں. میرے مرشد، میرے شیخ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دام پر کاتم العالیہ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کی عورت جو ہے وہ دولت مشترکہ، ایک آرگنائزیشن ہے جو دولت مشترکہ یعنی کامن ویلتھ، آرگنائزیشن دادا وہاں کی عورت دولت مشترکہ ہے. ماں کا تو سمجھ میں آ گیا کہ کس ماں کی اولاد ہوں، لیکن باپ کا سمجھ میں نہیں آتا. اس لیے میرے مرشد نے فرمایا کہ اگر باپوں کے نام کا سلسلہ لگا تو پورے پاسپورٹ پر باپ کا نام ہی آئے گا، ویزا کا لگے گا. اور مسلمان کا الحمدللہ نسب نامہ یہ محفوظ ہوتا ہے. اس لیے سنت بھی ہے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کی، حدیث شریف ہے کہ نکاحوں کو مسجد میں کرو، اعلان کرو، نکاح کا اعلان کرو. اور وجعلوہ فی المساجد، اور نکاح کو مسجد میں منعقد کرو. اور ہمارے بزرگوں نے اس معاملے میں سنت سکھائی کہ جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد نکاح سنت ہے مسجد میں. الحمدللہ فقیر کا نکاح بھی جمعے ہی کے دن عصر کی نماز کے بعد ہوا. حضرت والا کیا ہے، لہذا اس لیے خبر لگ جائے گا کہ فلاں کا بیٹا فلاں کی بیٹی کی نسبت ٹھہر گئی، وہ اس کے نکاح میں چلی گئی، اعلان ہو گیا. اور انگریزوں کا معاملہ تو عجیب ہے، جس عورت کے حقوق کا رونا روتے ہیں ان کیا اس عورت کا معاملہ اس بیچاری کا اتنا عجیب ہے کہ وہ اپنے کیریئر کو بنانے کے لیے پہلے تعلیم حاصل کرتی. اس تعلیم کے حصول کے بعد پھر جیسی اس کی تعلیم ہوگی ویسی اس کو جاب اور ملازمت ملے گی، کیونکہ وہاں اس نے بھی ملازمت کرنی ہے. اور اس ملازمت کے بعد جتنی اچھی تعلیم اتنی اچھی ملازمت، اور جتنی اچھی ملازمت اتنی اچھی تنخواہ، اور جتنی اچھی تنخواہ اتنا اچھا بوائے فرینڈ. سنے تو رہے صاحب، اور یہ بوائے فرینڈ کون ہے؟ یہ بوائے فرینڈ اپنی اس گرل فرینڈ کے ساتھ ہر وہ کام کرے گا کہ جو شوہر بیوی کے ساتھ کرے. یہ ان کے تعلق. سب کام کرے گا لیکن شوہر نہیں ہے بس، اور وہ اس کو مارے گا بھی، وہ اس کو راضی بھی کرے گی، اس کی پٹائی بھی کرتا ہے، وہ مارتا بھی ہے. یہ جو ہمارے یہاں کہتے ہیں نا، تو ان کا مرد بھی چھوڑتا نہیں ہے، مارتا وہ بھی ہے. لیکن سارا الزام ہم پر ڈال دو، جیسے طریقہ ہوتا ہے نا کہ میں اس سے ملا، اس سے پہلے کہ وہ مجھ سے پوچھے ارے بھائی کام یار آپ کدھر، پہلے ہی پریشر ڈال دو، اگلا سنبھل نہیں نہ پائے. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ میری سسرال یعنی میرے شیخ کی سسرال ہندوستان میں کوٹلا میں ہے. حضرت نے فرمایا کہ کوٹلا میں ایک شخص تھا، سب اس سے ڈرتے تھے، تھا پختہ قد چھوٹے قد کا، لیکن جہاں کسی سے بات ہوتی اچھل کر ایک تھپڑ لگا دیتا. اس کا ایسا روب تھا کہ لوگ ڈرتے تھے. فرمایا کوئی اتنا بہادر نہیں تھا، لیکن بس اس کے یہ جو عملی قدم پیش قدمی، اس سے اس کا ایک روب تھا. کیونکہ معلوم ہے کہ ہمارا کھوکھلا پن ان انگریزوں کو اپنے کھوکھلے پن کا معلوم ہے، لہذا اپنے کھوکھلے پن کو چھپانے کے لیے وہ سارا الزام مسلمان پہ ڈال دیتے اور اسلام پہ ڈال دیتے. کیونکہ دلیل کی تو بات ہے ہی نہیں نا، بات تو ہے شور مچانے کی. اور مناظرہ بھی یہی ہوتا ہے. کیونکہ دلائل کی بات ہو سمجھتے ہیں کہ اسلام حق پر ہے, ہم دلیل سے اس پر قابو نہیں آ سکتے. ہاں شور مچانا, اور آج کل کی لغت میں کہتے ہیں پروپیگنڈا کرنا, اس پروپیگنڈے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ہمارا مسلمان اپنی بنیادی اسلامی معلومات سے بھی بے خبر ہے, لہذا اس کا نتیجہ کیا ہے اس کو یوں سمجھیے. میرے مرشد نے سنائے کہ ایک اندھا تھا, اس کو ایک عورت نے شادی کی آفر کی, اب وہ اندھا تو خوشی کے مارے اس کا برا حال کہ ایک مجھے خود پیشکش اور آفر ہو رہی ہے. اس نے کہا کہ تمہارے اندر کیا خصوصیت ہے کہ میں تم سے شادی کروں. اب سنیے, اس نے کہا میرے اندر خصوصیت یہ ہے کہ اگر تو آنکھیں کھول کر مجھے دیکھے تو میرے حسن کی رونق اور چمک کے سامنے تیری آنکھیں خیرہ ہو جائیں اور تو اندھا ہو جائے. تھی وہ چپٹی ناک کی, چیچک کا نشان چہرے پر, کالی کلوٹی, یعنی حسن کا ذرہ برابر اس میں نام و نشان ہے. کم میری پیشانی ایسی روشن کہ جس وقت سورج نکل رہا اور میں اپنی پیشانی کھول دوں تو سورج شرما جائے. میرے رخسار کی چمک کے سامنے چاند چودھری کا شرما جائے. میرے لبوں کی نازکی کے سامنے گلاب کا پھول شرما جائے. اس نے اپنی تعریف کے حسن کی تعریف میں قلابیں ملا دی زمین اور آسمان کے. تھی اس کے خلاف کالی کلوٹی, چیچک روح, چپٹی ناک, بہنگی. تو اس اندھے کو ایک اشکال ہوا, اس نے کہا کہ ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ میں تو اندھا ہوں, کیا یہ ساری دنیا اندھی ہے؟ اس نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا میں تو اندھا ہوں, میں تیرے حسن کو نہیں دیکھتا, لیکن یہ جو ساری دنیا کہ یہ تجھے, یہ بھی تجھے نہیں دیکھتی. اس نے کہا ہے نا تو بدقسمت. ارے تو تو پاگل خوشی سے مر جانا چاہیے تھا تجھے کہ چاند تیرے قدموں میں آ گیا. پیاسے کو کنویں کے پاس جانا چاہیے, کنواں پیاسے کے پاس آ گیا. تیری تو قسمت گھٹی ہے. خیر اس کو ایسا کہتے ہیں شیشے میں اتارا, محاورہ ہے کہ وہ اندھے نے شادی کر لی. اب وہ اس کی خدمت پر لگ گیا, دن و رات اس کی خدمت کرے اور وہ صبح شام اس کو تانے دے کہ تو میرے حسن کی قدر کیا جانے اندھے, کاش کہ تو آنکھیں ہوتی تو میرے حسن کو دیکھتا, تو تو اگر آنکھیں ہوتی تو تو اندھا ہو جاتا. اور وہ بیچارہ سنتا اور اس کی خدمت پہ جت جاتا. میرے مرشد نے فرمایا کہ اسی زمانے میں اس علاقے میں ایک آنکھوں کا ڈاکٹر گیا, اس کی علاج سے مادر زاد اندھے, یعنی جو دنیا میں آتے ہی اندھے, اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ میں شفا رکھی کہ وہ اچھے ہونے لگے. اس کے کسی دوست نے مشورہ دیا کہ بھائی تو بھی اچھا ہو جا, علاج کرو. تھا وہ چونکہ پورا بیوی کے تابع اور پریشر میں, اس نے کہا میں بیوی سے مشورہ کروں وہ تو کتنا خوش ہوگی کہ اب تو میرا حسن دیکھے گا. اس نے بیوی کے پاس آیا خوشی کے مارے, اس نے کہا عجیب بات مجھے میرے دوست نے بتائیے کہ یہ آنکھوں کا ڈاکٹر آیا ہے, اس کے علاج سے مادر زاد اندھے اچھے ہو رہے ہیں.
تو میں بھی علاج کروا دوں. میرے مرشد فرماتے اس عورت نے سوچا اگر اس نے علاج کرا لیا اور اس کی آنکھیں اچھی ہو گئی نا تو چٹیا پکڑ کے اتنا میرے سر پہ گن کے 5,399 جوتے مارے گا, وہ میری دھنائی کرے گا, وہ جو میں نے اس کو اتنے عرصے تک بیوقوف بنا کے رکھا. تین لفظ الگ بولے گا, سر سے کچھ ادا کرو نا جگہ, تین لفظ الگ بولے گا تو بیوی نے کہا کہ یہ تو واقعی خوشی کی بات, اب انداز دیکھیں یہ تو واقعی خوشی کی بات ہے, لیکن پھر وہی اس نے اپنا راگ الاپا میرا حسن اور وہ کہا یہ سب تو ٹھیک ہے لیکن مسئلہ ایک ہی ہے کہ جس ڈاکٹر سے تم علاج کرانا چاہتے نا وہ پکا وہابڑا ہے, یعنی وہابی ہے. اب رہی بات وہابی کیا چیز ہوتی ہے, اس پر بھی ایک مزیدار قصہ سن لیجیے تاکہ سمجھ میں آ جائے وہابی کیا ہوتا ہے. آگے آ جائیے, میرے شیخ نے سنایا کہ ہندوستان کے ایک شہر میں ایک علاقے میں ایک ہندو بنیا تھا. اس علاقے کے ایک شخص کا بڑا آدمی تو وہاں خان صاحب ہوتے تھے, وہ یہ والا خان صاحب نہیں, ہر علاقے کے جیسے میرے مرشد کا نام بھی اختر خان تھا کیونکہ کتنی نسلوں کا تعلق افغانستان سے نا جو ہندوستان آباد ہو گئی. تو وہ جو خان صاحب تھے اپنے علاقے کے معزز آدمی تھے, اس ہندو بنیے کے مقروض تھے. اس ہندو بنیے نے ایک دن, چونکہ کبھی کڑکی بھی آ جاتی ہے لیکن جب کڑکی آنے کے باوجود عیاشی نہیں چھوٹتی, تو ایک دن اس ہندو بنیے نے خان صاحب سے کہا کہ خان صاحب دیکھو ایک ہفتے کے اندر اندر میری ساری رقم ادا کر دو, نہیں تو میں تم پر مقدمہ کروا دوں گا اور تمہاری ساری جائیداد کرک ہو جائے گی, ڈگری کروا دوں گا. خان صاحب نے خاموشی سنا, آگے اپنے یاروں میں آ کر بیٹھے کہ وہ لالا جو ہے نا وہ مجھے دھمکی دے رہا ہے, اب کیا کریں. انہوں نے ایک ترکیب لڑائی اور پورے گاؤں میں اعلان کروا دیا قصبے میں کہ یہ جو ہندو ہے نا لالا یہ وہابی ہے. میرے مرشد نے ہنس کر فرمایا نہ ہندو کی قید نہ مسلمان کی قید, بس جو ہماری بات نہ مانے وہ وہابی. اور حقیقت یہ ہے بس ایک پروپیگنڈا بنا دیا وہابی, لیکن جو کہنا کہ یہ وہابی اس سے پوچھو وہابی کیا ہوتا ہے, بس ایک پروپیگنڈا ہے بس وہابی. اور ذہن میں یہ چیز ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کو نہ مانے اور ان کی گستاخی کرے وہ وہابی ہے. اب وہ بےچارا چاہے متبع سنت ہو, متبع شریعت ہو, درود شریف کا پڑھنے والا, سنت پر عمل کرنے والا, چونکہ میری نہیں مان رہا نا اس لیے وہ وہابی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مان رہا ہے لیکن میری نہیں مان رہا اس لیے وہابی ہے وہ. اور جو ہماری غلط باتوں کو ہمیں بتائے اور ہمیں سمجھائے کہ دیکھو تمہاری یہ رسومات شریعت و سنت کے خلاف ہے اور یہ طریقے بدعات ہیں, دیکھا نا تم وہابی ہو. اب کیا وہابی نہیں پتا, اس طرف آ کر بیٹھا یہ نہیں پتا, بس ایک چیز بنا دی کہ جو میری نہ مانے وہ واہب ہے. اور میرے مرشد فرماتے ہیں وہابیت کی ایسی بھی قید نہیں, مسلمان تو مسلمان ہندو بھی ہو جاتا ہے وہابیت. اب وہ ہندو لالا اس کے ہاں گاہکوں نے آنا چھوڑ دی, گراہک نے, گراہک ہندو لالے کے لیے یہ سب سے بڑی مصیبت ہے کہ اس کے یہاں گراہک آئے نہیں یا آئے تو خالی ہاتھ واپس چلا جائے, یہ اس کے لیے بہت بڑی مصیبت کی چیز ہوتی ہے نا رشید صاحب. وہ خالی ہاتھ جائے یا آئے نہیں, آ کر چلا جائے دوبارہ نہ آئے, یہ اس کے لیے بہت بڑا دھچکا ہوتا ہے. اب وہ اس نے ایک آدمی سے پوچھا کیا بات ہے بڑے دن سے سودا نہیں لیا؟ تجھ سے کیوں سودا لیتی, تو وہابی ہے. دو چار آدمی سوچ رہا پریشان, اللہ یہ وہ سوچ رہا ہے اپنی طرف سے کہ یہ وہابی کیا چیز ہوتی ہے. اب اس نے سارا کھوج لگائی تو پتہ چلا یہ ساری جو قصہ شروع ہو رہا ہے خان صاحب سے شروع ہو رہا ہے, کیونکہ میں نے اس کو دھمکی دی ہے, اس نے سب کو کہا دیا وہابی ہے. اب اس کی بکری بند ہو گئی, اس نے کہا کہ جتنا کرتا ہے اس سے زیادہ تو نقصان ہو رہا ہے. آیا خان صاحب کے آگے ہاتھ جوڑ دیے, مائی باپ تمہارا قرضہ معاف کرتا ہوں لیکن یہ لیبل میرے اوپر سے ہٹاؤ. اس نے کہا کھاتا لا, کھاتا لایا, لکیر کھچوائی, حساب بے باک, اور اعلان کروا دے کہ بس اب لالا جی وہاں بھی نہیں رہے. یعنی ایسا قصہ ہے پروپیگنڈا, وہی بات کی نا پروپیگنڈا. اور صاحب وہ جو ہے نا صاحب ان کو دیکھا, ناک لگی ہوئی ان کے ناک, کیا ناک لگی. اب آپ یہی بول دیں دس دن کے بعد یہی ہوگا, اچھا یار میری بھی ناک لگی ہے, تو یہ کوئی مضر چیز ہے. اب جیسے ایک پروپیگنڈا چلا دیا, مسلمان فنڈامنٹلسٹ اور بنیاد پرست ہوتا ہے. بنیاد پرست کے معنی کیا ہوئے؟ اس کی لغت پر تحقیق اور غور کریں تو پتہ چلا بنیاد پرست کے معنی جس کی بنیاد کی ایک حقیقت. اور بریٹینیکا جو کہ انگریزوں کی ایک مشہور کتاب لغت کی جس کے اندر ان کی تشریحات ہوتی ہیں, ڈکشنری اور تشریحات, تو اس میں لکھا ہے یہ کہ فنڈامنٹلسٹ کے معنی یہ ہیں کہ جس جو نسلن حلالی ہو. ملا ترکی زبان کا لفظ ہے, ابھی وہ ہے نا ملا ہے وہ. اور اس کے معنی پتہ کیا ہے؟ ہائیلی ایجوکیٹڈ پرسن, اعلی تعلیم یافتہ کو ملا بولتے ہیں. اس لیے ملا جامی, ملا سادی, اس طرح کے حضرات کا نام پہلے جو نا سنتے نا پڑھو کے نام کہ ملا کو. اس کے معنی کیا ہے؟ اعلی تعلیم یافتہ, ہائیلی ایجوکیٹڈ پرسن. لیکن اب وہی بات ہے نا, دیکھا ان کو ناک لگی ہوئی, ناک ان کی تو دو آنکھیں ہیں. بولنے کا انداز ہے پروپیگنڈا ہے, ملا ہے ملا, تو خوشی کی چیز ہے. لیکن پروپیگنڈا ایسی چیز ہوتی ہے کہ عیب کو خوبی, خوبی کو عیب بنا دیتی ہے. اور یہ پروپیگنڈا دیکھیں, ماڈل گر فاحشہ عورتیں ہیں, اسٹار بز فیشن شو والی, یہ در حقیقت فاحشہ عورتیں ہیں. لیکن پروپیگنڈا ہے نا جی فیشن گرل, ماڈل گرل. تو ہمارا بھی اس پروپیگنڈے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے قلب و جان نے اس کو قبول کر لیا کہ یہ تو کوئی بری چیز نہیں ہے. میں آج سے 10 برس پہلے کا وہ بھی دور یاد ہے کہ ایک عورت کی نوکری کرنا اس کو گھر میں خاندان میں عیب سمجھا جاتا تھا, اور اچھے اچھے مرد اس کو پسند نہیں کر سکتے تھے کہ ہم کسی नौकरी करने वाली छोकरी को अपनी टोकरी दे शादी करे, लेकिन प्रोपेगेंडा वो यूं बदला, नतीजा ये हुआ कि अब कहते हैं कि ऐसी हो जो नौकरी भी करती है, रुख बदल गया। ये एक आम हवा अंदाज होता है, ये है प्रोपेगेंडे का स्टाइल। जब मुसलमान को बोला बुनियाद परस, वो डर गया बुनियाद परस। हकीकत यह कि उन्होंने अपने अल्फाज से गोया हलाली तस्लीम कर लिया कि मुसलमान फंडामेंटलिस्ट और हलाली है। और यही बात मैंने पेश की थी कि इस्लाम की सनदों में से एक अहम सनद यह है कि उसका नकब नामा महफूज है। कि जी फलां का बाप, उसका बाप, उसका बाप, ये सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह। कि औरत अपने शौहर के अलावा किसी की तरफ निगाह उठा के नहीं देखती, ये उसकी इज्जत और पाकदामनी। शौहर किसी और को नहीं, बीवी शौहर के अलावा किसी को नहीं, शौहर बीवी के अलावा किसी को नहीं, ये वो इज्जत और पाकदामनी का नतीजा है कि इस्लाम की सनदों में से एक अहम सनद नसब नामा है। उसे और हकीकत यह कि चूंकि अहले यूरोप और मगरिब उनका यह नसबनामा महफूज नहीं, खानदानी सिस्टम फैमिली सिस्टम तबाह बर्बाद हो गया अपने हाथों से। औरत को खिलौना बना दिया कि उसको अर्जा करो, आजाद करो, अपना कैरियर खुद बनाए और बॉयफ्रेंड के साथ रहे, बस ये उसकी जिंदगी है। जब इस्लाम की खसूसियात में से एक खसूसियत उसका नसब नामा। दूसरी इस्लाम की जो सनद है, जो उसकी खसूसियात में से है, वो है उसकी इल्मी सनद। और याद रखिएगा, जब इल्म की बात आएगी तो हकीकत इल्म मुराद होगी। अलीम अल्लाह ताला की एक सिफत है, अल्लाह ताला की सिफात में से एक सिफत है अलीम। लिहाजा जिसको अल्लाह ताला इल्म अता फरमाता है, दर हकीकत अपने सिफत अलीम से उसको हिस्सा अता फरमाता है। और इल्म की हकीकत क्या है, मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह की बात मेरे मुर्शिद मेरे शेख ने सुनाई। इल्म आ बाशत के बुक शायद रहे, इल्म आ बाशत के बुक शायद रहे। इल्म वो है जो रास्ता खोल दे, रास्ते को वाज़े कर दे। इल्म आ बाशत के बुक शायद रहे और राह आ बाशत के पेश आयत रहे। इल्म वो है कि जो रास्ते को वाज़े कर दे और रास्ते को खोल दे, और रास्ता उसको कहते हैं जो हमें अल्लाह से मिला दे। के पेश आयत शहे अपने शाह अपने महबूब तक पहुंचा दे, उसके सामने पहुंचा दे, उसको इल्म है। लिहाजा ये इल्म है कि एक मुट्ठी दाढ़ी का रखना ये वाजिब है, इससे अल्लाह ताला की रिदार खुशी मिलती है। और एक मुट्ठी से कम करना, या मुट्ठी हुई उसको कम कर दिया, या एक मुट्ठी से कम रखना, ये हराम और गुनाह कबीरा है। गोया के इस अपने इस फेल और अमल की वजह से ये शख्स अल्लाह ताला के कुर्ब से और अल्लाह ताला की हुजूर से महरूम रहेगा। ये इल्म है। और ये जो अक्सर स्कूलों पर ये बात लिखी होती है, जिसको मंसूब करते हैं हदीस शरीफ की तरफ कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े, तो ये हदीस नहीं है। ये हदीस शरीफ नहीं है, मौजू है मौजू, जिसको कहते हैं मन घड़त। मन घड़त, खुद घड़ ली, खुद बना ली। इल्म की हकीकत यह है। और बाकी जिन फनून को आज इल्म का नाम दिया, तो वो फन तो कहला सकते हैं, इल्म नहीं कहला सकते, क्योंकि ये फन है। ये इस बात का फन है कि अपने पेट में रोटी डालने का, क्योंकि दर हकीकत इल्म उस हकीकत का नाम है کہ وہ طریقہ بندگی، وہ کردار سازی، وہ اخلاق کی اصلاح کے لیے جو نکات اور جو رہنمائی ہے اس کو علم بولتے ہیں. طریقہ بندگی، کردار سازی. سبحان اللہ، دیکھیے الفاظ کیسے اللہ تعالی کی، میرے شیخ کی برکت سے دیکھیے، کردار سازی اور اصلاح اخلاق کے لیے جو نکات ہیں میرے پیارے دوستوں اور جو تدبیریں ہیں وہ در حقیقت علم ہے. جیسے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب بات فرمائی جو حدیث شریف میں نے پڑھی بھی تھی، فرما رہے ہیں کہ الا ان فی الجسد مضغۃ، جسد یعنی جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت، اگر وہ، اس کی شرح میں محدث عظیم ملا علی قاری فرماتے ہیں، ای تنورت، اگر وہ نورانی ہو گیا، صلح الجسد کلو، تو نتیجہ ہوگا پورا جسم نورانی ہو جائے گا. وَإِذَا فَسَدَتْ، اگر اس میں فساد پیدا ہوا تو فسد الجسد کلو، پورے جسم میں فساد آ جائے گا. آپ نے فرمایا لا وہی القلب، وہ دل ہے. تو دیکھیں ایک علم کی کتنی عجیب بات فرما دی کہ گویا کہ اگر تم اپنے اس دل پر محنت کر لو، اس اسلام آباد پر محنت کر لو، تو اس کی برکت سے تمہارا پورا جسم نورانی ہو جائے گا. کیونکہ یہاں سے تمہیں جو احکامات جاری ہوں گے، اس احکامات کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہاری بندگی کے احسان اور تمہارے جسم کا ہر ذرہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگ جائے گا، نورانی ہو جائے گا. علم در حقیقت وہ طریقہ بندگی اور وہ اپنے عقائد، اپنے طریقہ بندگی، وہ کردار سازی، اس اصلاح اخلاق و تربیت کا نام ہے کہ جو بندے کو اللہ سے ملا دے. اور چونکہ اس میں، اس کردار سازی اور اصلاح اخلاق و تربیت میں ان احکامات کا بھی ذکر ہے کہ جو ایک بندے کے دوسرے بندے سے تعلق کا، جیسے اولاد کا ماں باپ سے، شوہر کا بیوی سے، بیوی کا شوہر سے، اولاد کا ماں باپ سے، ماں باپ کا اولاد سے، استاد شاگرد سے، پڑوسی پڑوسی سے، مسلمان مسلمان سے، مسلمان یہاں تک کہ کافر سے، چونکہ اس معاملات کا بھی ایک تعلق ہے. لہذا یہ وہ احکامات اس کردار سازی کے اندر اہمیت رکھتے ہیں کہ معاملہ کیسا ہو، کردار کیسا ہو، اس کی رفتار، اس کی گفتار، الفاظ تک کا اثر، الفاظ کے بھی اثرات ہوتے ہیں، اس کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے. ایک ہمارے صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، یہ پہلے اہل یہود میں سے اور علماء یہود میں ان کا شمار. اب تربیت کی ایک چھوٹی سی بات ہے، ہمارے مرشد میرے شیخ دامت برکاتم نے فرمایا کہ دیکھو جب جوتی اٹھاؤ تو الٹے ہاتھ میں اٹھاؤ، تربیت ہے، سیدھے ہاتھ میں مت اٹھاؤ. دینی کتاب اور وہ چیزیں جو کہ عام روزمرہ میں اچھی صفات شمار ہوتی ہے وہ سیدھے ہاتھ میں کرو، اور جس میں کچھ لگی کا لیکن وہ ضروری چیزیں ہیں وہ الٹے ہاتھ سے کرو، جیسے ناک صاف کرنا، استنجا کرنا، الٹے ہاتھ سے رکھا. یہ ہے اس کے کردار سازی اور تربیت کے اندر شامل ہے یہ چیز، کہ یہ چیز سکھائی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ الفاظ کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار علماء یہود میں سے تھا. ارے میاں جب یہ پہلی مرتبہ میرے مرشد میرے شیخ دامت برکاتہم فرماتے ہیں جب پہلی مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ داخل ہو رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نبوت جاری ہو رہے تھے. اب دیکھیے داخل ہونے والے کون ہیں؟ عبداللہ بن سلام. بیٹا ادھر بیٹھ جاؤ. داخل ہونے والے عبداللہ بن سلام اور الفاظ نبوت کیا جاری ہو رہے ہیں؟ افشو السلام. سلام کو پھیلاؤ. یہ مسلمان کی مسلمان سے محبت کا ایک ذریعہ ہے, اس سے محبت پیدا ہوتی ہے سلام پھیلانے سے. اس لیے آپ نے فرمایا افشو السلام. افشا کہتے ہیں جیسے شین ہے, شین کا جو حرف ہے اس کے مخارج اور تجوید کا حق یہ ہے کہ اس کے اندر افشا ہو. افشا معنی پھیلنا پھیلانا. کیا مطلب؟ شین یہ ہے کہ الفا گویا کہ منہ کے اندر پھیل رہی ہے, وہ یہ ہے افشا. تو آپ نے کیا فرمایا؟ افشا, افشو سلام, سلام کو پھیلاؤ. دیکھو بیٹا سیدھے بیٹھو, سلام کو پھیلاؤ. اس پھیلانے کی کیا معنی ہے؟ کہ ہر وہ مسلمان جس کو تم جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو, اور جس کو تم نہیں جانتے اس کو بھی سلام کرو, جو سو رہے ہیں ان کو بھی سلام کرو. جی ٹرینکولائزر کا کام کرتا ہے, جس کو نیند نہ آ رہی ہو اس کو یہیں بٹھا دے لا کر. تو یہ ہے سلام, جس کو جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو, اور جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کرو, ہر مسلمان کو. اور اگر ایک مسلمان سلام کرے اس نے کہا السلام علیکم, تو اس کا جواب دو وعلیکم السلام. یہ بھی مسلمان کا حق ہے, اگر وہ سلام کرے اس کا جواب دو اہتمام سے. اور اگر کسی نے السلام علیکم کہا تو دوسرا وعلیکم السلام بولے. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اگر دونوں نے, ایک نے السلام علیکم کہا دوسرے نے بھی السلام علیکم کہا, اب دونوں پر وعلیکم السلام واجب ہو جائے گا, اس لیے دونوں وعلیکم السلام بولے. اور سلام یہ وہ مسئلہ ہے کہ مستقل اس کے احکامات ہیں, کتب احادیث میں اور کتب فقہ کے اندر سلام کے متعلق مستقل احکامات ہیں. یعنی یہ اسلام کی اتنی اہم کردار سازی میں, اخلاقیات میں اس کا اتنا اہم کہ مستقل اس کے احکامات, اس کے فضائل, اس کے مسائل مستقل ذکر. کس کو سلام کریں, کب کریں, کب نہ کریں, کس کو سلام کرنا منع ہے, یہ تک. ایک نے کہا السلام علیکم تو دوسرا کہے وعلیکم السلام. اگر دونوں نے السلام علیکم کہہ دیا, اب دونوں پر فتاوی عالمگیری کے حوالے سے میرے مرشد نے فرمایا اب دونوں کو وعلیکم السلام کہنا واجب ہو گیا. فرمایا کہ دیکھو یہ کتنی عجیب چیز ہے, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دعا دے رہا ہے, وہ اس کو دعا دے رہا ہے, سبحان کیا محبت کی چیز ہوگی. شوہر بیوی کو سلام کرے, بیوی شوہر کا اس کا جواب دے, بیوی شوہر کو سلام کرے وہ اس کا جواب دے, بڑا چھوٹے کو, چھوٹے بڑے کو. یہ ایک پورا گویا کہ محبت کا ایک پیغام ہے. السلام علیکم گویا کہ یہ ہے, میرے مرشد کا شعر ہے سبحان اللہ, میں سلامت رہوں تم سلامت رہو, میں سلامت رہوں تم سلامت رہو, میری دنیا الفت سلامت رہے, سلامتی کی ایک دوسرے کو دعا دے رہے ہیں صبح شام, ہر وقت ملاقات ہو رہی ہے ہر وقت. تو ایک بات آپ نے کیا فرمائی, افشوا السلام, اور فرمایا کہ واطعم الطعام, کھانا کھلاؤ. اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث شریف سے پتہ چلتا ہے, بخاری شریف کی حدیث سے, کہ کھانے کا کھلانا یہ ایمانیات میں سے ہے, گویا کہ ایمان کی تکمیل کے لیے کھانا کھلانا بھی شامل ہے. تکمیل ایمان میں کھانے کا کھلانا یہ بھی شامل ہے. ایک ذوق ہے, ابراہیم علیہ السلام بغیر مہمان کے کھانا تناول نہیں فرماتے, سبحان, یہ ایک ذوق ہے. اور اس ذوق کے لیے ضروری نہیں کہ ہر وقت مرغی اور گوشت اور بریانی ہو, یعنی گویا جو موجود ما حضر, جس کو کہتے ہیں ما حضر, جو موجود وہ لے آئے. سبحان اللہ, ہمارے بزرگ بھی کیسے, حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ, ایک آدمی تھا غریب مزدور تھا, اس نے حضرت سے درخواست کی کہ میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. اور ہمارے بزرگوں کا ایک عجیب انداز رہا کہ غریبوں کی دعوت قبول کرنے میں کوئی تاخیر نہیں کی. جیسے دیوبند کے اندر ایک بزرگ تھے, وہ گھاس والے بزرگ کے نام سے مشہور تھے. ان کا عجیب معاملہ تھا کہ وہ گھاس چھیل کر لاتے تھے, اور وہ جو گھاس چھیلتے تھے اس کو 6 پیسے میں فروخت کرتے تھے. کتنے؟ 6 پیسے. یہاں تو اکثر لوگوں نے پیسے دیکھے بھی نہیں ہوں گے الا پرانے. پرانی بات یاد آ جاتی تھی جناب, آنا دوانا کون جان رہا ہے. اور پیسے وہ پائی وغیرہ آپ کہاں دیکھی. خیر, تو 6 پیسے میں وہ جو ہے اس گھاس کو فروخت کرتے تھے. میرے مرشد نے سنایا وہ 6 پیسے میں سے 2 پیسے اپنے گھر والوں کی ضرورت کے لیے, اور 2 پیسے ان کی ایک بیوہ پھوپھی تھی, وہ 2 پیسے اس بیوہ پھوپھی کے لیے ہوتے تھے. ہمارے اندر اب یہ بڑی کمی ہے کہ اگر ہمارے خاندان کا کوئی آدمی ضرورت مند ہے تو ہم اس کی مدد نہیں کرتے, اور اگر وہ اہل قرابت میں سے ہے تو اس پر ہماری پکڑ ہوگی, یہ ہماری کمی ہے. لہذا ان بزرگ کا دیکھیے کہ اپنی پھوپھی کی کفالت کر رہے ہیں, سبحان اللہ, یہ ان کے ایمانیات کو ایسی چیز ہے, اور ہمارے اندر اب اس چیز کی کمی ہے. تو وہ 2 پیسے اپنی پھوپھی کو, بیوہ پھوپھی تھی, ان کو دے دیتی. لہذا اگر کوئی کسی کی پھوپھی یا خالہ بیوہ ہو جاتی تھی تو وہ شوق سے اس کے لیے کفالت کا اپنے لیے سادہ سمجھا جاتا تھا, کسی کی بہن, کسی کی پھوپھی, کسی کی خالہ, تو وہ شوق سے اس کی کفالت کو اپنی سادہ سمجھتے تھے کہ بھائی یہ میرے خاندان کی, اور میرے اس کے حق ادا کرنا میرے ذمے ہے, اور اس کو وہ خوشی خوشی ادا کرتا تھا, چاہے اس کے لیے اپنے گھر کی ضرورتوں میں کمی کرنی پڑے. یہ ایک مزاج تھا پہلے. تو وہ 2 پیسے اپنی بیوہ پھوپھی کو دیتے تھے, اور 2 پیسے بچا کے رکھتے تھے, اور وہ 2 پیسے بچا کر اس کا چاول اور گڑ خرید کر جمعے کی صبح مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ, مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ, مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ, ان اکابرین کی گڑ والے چاول بنا کر دعوت کرتے تھے جمعے کی صبح. اور میرے مرشد فرماتے کہ یہ جو بزرگ تھے ان گھاس والے بزرگ کی دعوت کے اتنے مشتاق رہتے تھے کہ بس شوق سے. کسی نے حضرت گنگوہی سے پوچھا کہ حضرت بڑے بڑے آپ کے یہاں تو نوابوں کی آمد ہے, آپ خود آپ کے یہاں ایک عمدہ سے عمدہ کھانا ہوتا ہے, لیکن یہ جو گھاس والے بزرگ کے گڑ والے چاول تو آپ اتنی رغبت سے اور اتنی شوق سے اس کا انتظار کرتے ہیں, حضرت اس میں کیا راز ہے؟ غور سے سننے والی چیز ہے. حضرت قطب العالم مولانا شیر احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب دیا، فرمایا کہ اس کا راز یہ ہے کہ چونکہ وہ شخص رزق حلال کماتا ہے، لہذا اس کے رزق حلال کے انوارات اس کے کھانے کے اندر ایسے ہوتے ہیں کہ ہمارے قلب و جان نور میں بھر جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے عبادت کا ذوق اور شوق پیدا ہوتا ہے. لہذا فرماتے ہیں کہ وہ ایک ہفتے کا نور دوسرے ہفتے کے تک کام آتا ہے. یہ ہے وہ رزق حلال کی برکت. لہذا پہلے ماں باپ کا ایک دستور اپنے بچوں کو ایک بات سکھانا کہ بیٹا دیکھو چٹنی روٹی کھانا لیکن حرام کی طرف مت جانا. یہ ماں باپ کا اہتمام سے یہ چیز سکھانے کا معمول تھا کہ بیٹا بریانی اور کوفتوں کی فکر نہ کرنا، ہاں اس بات کی فکر کرنا کہ حلال کھاؤ، حرام کی طرف نہ جانا. اور میرے مرشد کا جملہ ہے، فرمایا کرتے ہیں اللہ اکبر، فرمایا کہ حلال کی چٹنی روٹی، حلال کی چٹنی روٹی حرام کی بریانی سے اچھی ہے. یہ حضرت کو بہت سمجھانا اس چیز کو کہ حلال کی چٹنی روٹی کھا لو لیکن حرام کی بریانی کو کھانا تو دور کی طرف، اس کی طرف نگاہ اٹھا کے بھی مت دیکھو. اور بڑے اپنے بچوں کو یہ بات اہتمام سے سکھانا کہ بیٹا سادہ کھا لو لیکن حلال کھا، حرام کی طرف مت جاؤ. یہ بہت اہتمام. اور یعنی میں اس بات کا بھی اس چیز کا اقرار کرتا ہوں کہ اب اس ذوق میں بہت کمی ہے، اب یہ سکھایا نہیں جاتی گا. اب کیا لاؤ بس. یعنی کتنا عجیب معاملہ، ایک صاحب نے مجھ سے کہا، ایک نوجوان نے، کہ میں نے اپنی ماں سے کہا مجھ سے میری شادی کر دو، بر سر روزگار اچھی کمانے والا. تو اس لڑکے نے کہا میری ماں نے جو جواب دیا نا، عجیب جواب، اس نے کہا ہم تیری شادی کر دیں گے تو تو ہمیں پوچھے گا نہیں، اس لیے ہم تیری شادی نہیں کرتے. تو اس میں قصور اس لڑکے کا ہے یا اس کے ماں باپ کا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تو ہمیں پوچھے گا نہیں، تو گویا کہ تم نے اس کی تربیت ایسی کی کہ تمہیں پوچھے گا. یہ عالم ہے. کہ سارا مال اسی کو دے گا. تو حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی ماں قاسم صاحب کو ایک غریب مزدور نے دعوت کی. دعوت والے دن خوب بارش ہو گئی، جیسے آج بھی پیشن گوئی تھی کہ صبح 7 بجے موسلا دھار بارش ہو گئی، صبح سے ماشاءاللہ دھوپ کی بارش ہو رہی ہے. تو بارش ہو گئی، وقت تھا مغرب کے بعد، مغرب میں وہ آئے گا حضرت کو لے کر چلا جائے گا اپنے گھر پر. ادھر حضرت مغرب ہوئی وہ آیا نہیں، حضرت نے برساتی اٹھائی، چپل اٹھائی اور اس کے گھر چل پڑے. دروازہ کھٹکھٹایا، وہ باہر نکلا، حضرت کو دیکھا حیران. حضرت کیسے؟ فرمایا تمہاری دعوت، تمہاری طرف سے آج میری دعوت. انہوں نے کہا حضرت میں معذرت چاہتا ہوں، بارش کی وجہ سے میں انتظام نہ کر سکا. اب یہ دیکھیے کہ یہ اللہ والے کیا ہوتے ہیں. حضرت نے فرمایا کہ میاں تمہارے گھر میں کچھ کھانا پکا ہے اپنے لیے؟ جی حضرت دال سبزی تو ہے. فرمایا بس ٹھیک ہے، جو دال سبزی تم کھاؤ گے وہ مجھے کھلا دو. حضرت ارے میاں بس، حضرت تشریف فرماؤ، جو گھر میں دال سبزی جو کچھ سامنے لا کے رکھ دے. حضرت نے وہ تناول فرمایا، فرمایا الحمدللہ تمہاری طرف سے میری دعوت ہو گئی. یہ ہے سادگی. اب یہ وہ سادگی ہے کہ جس کے لیے ہم لوگ ترستے ہیں، ایسی سادگی کہ کوئی مرغی نہیں، کوئی بریانی نہیں، جو گھر میں پکا ہوا تھا وہ لا کے رکھ دیا. یہ ہے دعوت. سبحان اللہ. کھانا کھلانا یہ ایمانیات میں سے ہے. ہاں بے شک ایسا بھی نہیں ہے، انسان ہے، لیکن دو مواقع ہوتے ہیں. ایک موقع تو یہ ہوتا ہے کہ فوراً مہمان آیا، جو ہے وہ پیش کر دے، اور ایک موقع ہے دعوت دی کہ اس نے کہا میں آ رہا ہوں، تو اپنی حیثیت کے موافق اچھا پکانا یہ بھی میزبانی کا ذوق ہے. یہ مہمان کا حق ہے کہ اپنی حیثیت کے موافق اچھا پکائے. دادا اس لیے بڑھیا کھانے کو میں انکار نہیں کر رہا، لیکن وقت کو دیکھنا چاہیے. اب وہ کیسے ایک وقت میں کرے گا؟ اور یا پھر اگر اس نے نہیں کیا تو سب بس راضی رہے جو کھلا دیا وہ کھا لے. ٹھیک ہے, کیا پتا اس کا کیا حالات کیا ہیں, کیا وجہ ہے, کیا مجبوری ہے. تو یہ چیز ان چیزوں کا تعلق علم سے. تو دوسری بات آپ نے فرمائی وہ اطعم الطعام, کھانا کھلاؤ, یہ ایمانیات میں سے. اور تیسری بات آپ نے فرمائی وصل الارحام, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری فرمایا صل من قطع کا, کہ اس سے تو جوڑ جو تجھ سے توڑ رہا ہے. ارے صاحب وہ تو ہمیں پوچھتے نہیں, ہم کیا منہ اٹھا کے جائیں گے, وہ تو ہمارا منہ نہیں دیکھنا چاہتے, ہم سے رشتہ ہی نہیں رکھتے, ہم نے بھی جانا چھوڑ دیا. تو میرے پیارے دوستو قرابت داری یہی چیز ہے کہ جو توڑے اس سے جوڑے, یہ رشتہ داروں کے لیے قاعدہ ہے. یہ نہیں ہے کہ بائیکاٹ کر دیا کہ جی اس نے ہمیں اپنی دعوت پہ نہیں بلایا ہم بھی نہیں بلائیں گے, ایسا نہیں. ہاں ہمارے بزرگوں نے اس بات کو بھی منع کیا کہ ہر وقت رشتہ داروں میں غصے بھی مت رکھو, اس کو بھی منع کیا. دیکھیے شریعت کو بھی جمع کیا اور تدبیر کو بھی جمع کر دیا, دونوں چیزیں سکھا دیا. میزبان کو سکھا دیا اپنی حیثیت کے موافق کرو, مہمان کو سکھا دیا جو ملے خاموشی سکھاؤ. دیکھیے کیسا عجیب رستہ, شریعت اور ساتھ میں تدبیر دونوں بتا دیا, سمجھا دیا کہ دیکھو اس سے تم دونوں کی کردار سازی ہوگی, یہ تربیت ہے, یہ انداز ہے, اس کو کہتے ہیں علم. آپ نے فرمایا وصل الارحام کہ رشتہ داروں کا حق ادا کرو, صلہ رحمی کرو ان کے ساتھ. اسی چیز پر فرمائی آپ نے چوتھی بات فرمائی کہ وصلوا باللیل والناس نیام, رات میں تم نماز پڑھو جبکہ لوگ سو رہے ہیں. سبحان اللہ, یہ تہجد کی نماز کی طرف اشارہ ہے کہ جس وقت لوگ سو رہے ہیں اس وقت تم اللہ کو یاد کرو, مخلوق سو رہی ہے تم خالق کو یاد کرو. سبحان اللہ. اب مخاطب کون, حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی, اور الفاظ نبوت کیا جاری ہو رہے ہیں زبان نبوت سے, افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الاحرام وصلوا باللیل والناس نیام انت تدخل الجنة بالسلام. اور بات کیا چلی تھی کہ الفاظ کا بھی اثر ہوتا ہے. یہ اثر ایسا تھا, حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ علماء یہود میں جن کا شمار تھا, ان الفاظ کا اثر یہ ہوا کہ فوراً ایمان لیا. اس لیے الفاظ کا بھی اثر ہوتا ہے. تو علم در حقیقت اس طریقہ بندگی, کردار سازی, رفتار اور گفتار اور اصلاح اخلاق اور تربیت کا نام ہے کہ جو بندے کو اللہ سے ملا دے, تو علم کہتے ہیں. باقی جن چیزوں کو آج علم کہتے ہیں وہ علم نہیں ہے, وہ فن ہے کہ بیوقوف کیسے بنانا ہے اور کس کی جیب سے پیسہ کیسے نکالنا ہے, اس کو فن کہتے ہیں. اور گویا کہ میرے مرشد فرمایا کرتے ہیں کہ تم جتنا اچھا فن سیکھو گے, جتنا اچھا کماؤ گے, اتنا اچھا کھاؤ گے, اتنا بدبودار نکالو گے. کیونکہ غذا کا قاعدہ یہ ہے کہ جتنی مرغن ہوتی ہے, جتنی گھی تیل والی ہوگی, جتنے مسالے والی ہوگی, اس کے اندر بدبو اتنی زیادہ ہوگی. یہ غذا کا قاعدہ ہے. لہذا مسلمان کی خصوصیات میں سے, اسلام کی خصوصیات میں سے جو دوسری سند ہے وہ اس کی علمی سند ہے. ارے بچہ قرآن مجید پڑھتا ہے, بچے سے پوچھے بھائی آپ کا قاری کون, میرا قاری صاحب فلاں, ان قاری صاحب نے کس سے قرآن پاک پڑھا؟
جی فلاں.
انہوں نے کس سے پڑھا؟
فلاں.
استاد در استاد یہ سلسلہ آپ دیکھیں گے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گا. علماء حضرات بخاری شریف پڑھتے ہیں. قرآن پاک کا پڑھنا تو ایک عام مسلمان کے ساتھ ہے. علماء حضرات بخاری شریف پڑھتے ہیں. کسی آپ مولوی سے کسی عالم سے پوچھیں کہ آپ نے بخاری شریف کس سے پڑھی؟ کہ جی فلاں سے. انہوں نے کس سے پڑھی ہے؟ جی فلاں سے. انہوں نے کس سے پڑھی؟ جی فلاں سے. یہ سلسلہ امام بخاری تک اور وہاں سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جا کر. یہ وہ علمی سند ہے جو واسطہ بردار برواسطہ مسلمان کے پاس. میرے پیارے دوستو یہ وہ علمی سند کا خزانہ ہے جو غیر مسلم جس کا تصور نہیں کر سکتا, کیونکہ اس کا ایک تو رابطہ علم سے ہے نہیں, اور مسلمان کی یہ خصوصیت ہے سبحان اللہ کہ وہ بتا سکتا ہے. یہ مسلمان کی خصوصیات میں سے, اسلام کی خصوصیات میں سے دوسری سند ہے. پہلی سند نسب نامہ, کہ اس کا باپ فلاں, اس کا باپ فلاں, اس کا باپ فلاں, یہ سلسلہ چل رہا ہے. سب وہ ثابت کر رہا ہے. دیکھو اور دوسری سند وہ اس کی علمی سند ہے. میرے مرشد میرے شیخ دامت برکاتہم نے حدیث شریف پڑھی تھی حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھولپوری رحمت اللہ علیہ سے, اور الحمدللہ اس فقیر کو حضرت کی طرف سے بھی اجازت ہے. اور حضرت پھولپوری رحمت اللہ علیہ نے حدیث شریف پڑھی تھی مولانا ماجد علی صاحب جونپوری رحمت اللہ علیہ سے. مولانا ماجد علی صاحب جونپوری رحمت اللہ علیہ اور ان کے ایک ہم سبق ہے مولانا یحییٰ صاحب کاندھیلوی رحمت اللہ علیہ, جو کہ شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے والد ماجد ہیں. تو مولانا یحییٰ صاحب کاندھیلوی اور مولانا ماجد علی صاحب جونپوری رحمت اللہ علیہ, یہ دونوں اکابر نے حدیث شریف پڑھی تھی حضرت قطب العالم مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ سے. تھوڑا سا پیچھے ہو. اچھا تھوڑا سا نیچے ہو کے بیٹھ جائیے گا, ہے نا, تاکہ جو ہے وہ. ایک بات اور یاد آئی, مولانا ماجد علی صاحب جونپوری میرے مرشد فرماتے ہیں کہ حضرت پھولپوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مولانا ماجد علی صاحب جونپوری رحمت اللہ علیہ ایک بات یاد کر کے بہت رویا کرتے تھے. وہ بات کیا فرماتے کہ مولوی یحییٰ صاحب مولانا محمد یحییٰ صاحب کاندھیلوی ان کا مجھ پر بڑا احسان ہے. اور وہ احسان کیا ہے؟ سبحان اللہ. وہ احسان یہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت قطب العالم مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرماتے. مولانا یحییٰ صاحب کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ حضرت کے خادم خاص تھے, وہیں پر مولانا ماجد علی صاحب جونپوری رحمت اللہ علیہ حاضر خدمت تھے. حضرت گنگوئی تشریف فرما تھے, اچانک ماں یحییٰ صاحب کاندھیلوی رحمت اللہ علیہ نے حضرت گنگوئی سے عرض کیا کہ حضرت مولوی ماجد علی کو بیعت فرما لیجیے. اچانک میرے مرشد فرماتے کہ حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ سمجھے کہ مولوی ماجد علی نے مولوی یحییٰ کو وکیل بنایا ہے کہ ان کے ذریعے سے بات کہلوائیے. لہٰذا حضرت نے حضرت گنگوئی نے کیا کیا فوراً ہاتھ آگے بڑھا دیا. اور مولانا ماجد علی جونپوری کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے یہ بات مولوی یحییٰ صاحب سے نہیں کہی تھی, لیکن میرے مرشد سناتے کہ مولانا ماجد علی صاحب فرماتے ہیں کہ اتنے بڑے شیخ میرے استاد قطب العالم کا ہاتھ آگے بڑھا ہوا, مجھے شرم آئی اور حیا آئی کہ اتنے بڑے شیخ وقت کا ہاتھ آگے بڑھا ہو اور میں اپنا ہاتھ پیچھے کر لوں. لہذا فرماتے ہیں میں نے اس شرما شرمی میں اور حیا کی وجہ سے اپنے ہاتھ کو ان کے ہاتھ پر رکھ دیا اور حضرت گنگوئی نے مجھ کو بیعت فرما لیا. یہ بات فرما کر مولانا ماجد علی صاحب جو پوری رحمت اللہ علیہ روتے تھے اور فرماتے تھے کہ مولوی آیا کا مجھ پر بڑا احسان ہے کہ مجھ کو حضرت کے ہاتھ پر بیعت کرا دیا, گویا کہ زبردستی لگا دی بوتل آج منہ سے ساقی نے, میں کہتا ہی رہا ہاں ہاں نہیں ساقی نہیں ساقی. تو یہ وہ بات تھی کہ جس کو یاد کر کے مولانا ماجد علی صاحب رویا کرتے تھے کہ ان کا مجھ پر بڑا احسان ہے. تو مولانا ماجد علی صاحب اور ماں یایا صاحب نے ایک حدیث شریف پڑھتی حضرت گنگوئی سے, اور ان حضرات نے حدیث شریف پڑھتی حضرت شاہ عبد الغنی صاحب مجددی رحمت اللہ علیہ سے, اور شاہ عبد الغنی صاحب کی نے حدیث شریف پڑھی تھی شاہ اسحاق صاحب رحمت اللہ علیہ سے, جو شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے نواسے تھے, اور انہوں نے حدیث شریف پڑھی تھی شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ پہ, اور انہوں نے حدیث شریف پڑھی تھی شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ الی آخر میں. کتنی سنت تو میں نے سنا دی نا. تو دیکھیے ایک عالم سے مولوی سے پوچھے مولوی صاحب کس سے حدیث شریف پڑھی, وہ کہے گا کہ جی میں نے اپنے استاد فلاں سے, انہوں نے استاد سے, وہ استاد در استاد, یہ واسطہ ان حضرات محدثین کہ جن کی کتابیں ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں, ہمارے علماء پڑھاتے ہیں, ان محدثین سے وہ واسطہ کے واسطے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پہنچتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام کی خصوصیات میں سے تین سندیں ہیں, ایک سند ہے نسب نامہ, ایک سند ہے علمی سند, اور تیسری سند کیا ہے وہ اس کی روحانی سند. اور روحانی سند, اچھا ایک سند اور بھی ہے, سند کا ذکر آیا بہرحال وہ تین خصوصیات الگ ہیں, یہ ایک اضافی چیز, اور وہ سند ہے میرے مرشد کی مولانا جلال الدین رومی کی سند, مثنوی مولانا رومی کی سند, اور وہ سند ہے میرے شیخ نے مثنوی پڑھی شاہ عبد الغنی صاحب پھلپوری رحمت اللہ علیہ سے, اور حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھلپوری رحمت اللہ علیہ نے مثنوی پڑھی تھی حکیم الامت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی نبر اللہ مرکدہ سے, حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے مثنوی پڑھی تھی حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ, اور حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی پڑھی تھی حافظ عبد الرزاق صاحب جو کہ حافظ مثنوی تھے, جن کو مثنوی یاد تھی 28,500 اشعار ان کو مثنوی یاد تھی اور وہ نابینا تھے. عجیب بات کیا ہے کہ وہ نابینا تھے اور ان کو مثنوی یاد تھی, اور انہوں نے مثنوی پڑھی تھی مفتی الہی بخش صاحب کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ سے, جن کو خاتم مثنوی کہا جاتا ہے, یعنی مارونی رحمۃ اللہ نے جو مثنوی ادھوری چھوڑ دی تھی اس مثنوی کی تکمیل مولانا مفتی الہی بخش صاحب کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ کی. یہ سند, ایک سند پر بات آئی. اسلام کی خصوصیات میں سے جو تیسری سند ہے وہ اس کی روحانی سند ہے, لہذا آپ کسی شیخ سے پوچھیں کہ آپ نے یہ روحانی نسبت, آپ کی روحانی نسبت کی سند کیا ہے, تو وہ پورا نسب نامہ بیان کرے گا, پوری سند بیان کرے گا, پورا شجرا بیان, جس کو کہتے ہیں معروف زبان میں شجرا, ٹھیک ہے نا جناب, یہ اس لیے لفظ بول دیا کہ چلو سمجھ میں آئے گی کہ کیا شجرا, جیسے میرے مرشد کا شجرا ہے کہ حضرت نے اپنے شیخ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھلپوری, اب میرے شیخ کے تین مشائخ ہیں اس معاملے میں, حضرت پھلپوری حضرت شاہ عبد الغنی صاحب, یہ دونوں خلیفہ ہیں حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے, حضرت تھانوی خلیفہ ہیں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے, حضرت حاجی صاحب خلیفہ ہیں شاہ میاں جی نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے, اور وہ خلیفہ ہیں شاہ عبد الرحیم صاحب ولایتی رحمۃ اللہ علیہ کے, گویا کہ یہ سلسلہ اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ چشتیہ میں اگر جائیں تو حضرت علی سے ملتا ہے, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست فیض یافتہ ہے. یہ روحانی فضل خصوصیات اسلام میں سے. اور دوسری طرف جو میں نے شیئر کی ہے وہ حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاب گڑھی رحمت اللہ علیہ. وہ خلیفہ ہیں شاہ محمد یاسین صاحب رحمت اللہ علیہ کے, وہ خلیفہ ہیں شاہ محمد اسحاق صاحب رحمت اللہ علیہ کے, اور وہ خلیفہ ہیں شاہ محمد شاہ فضل رحمان صاحب گج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کے, اور وہ خلیفہ ہیں شاہ محمد آفاق صاحب رحمت اللہ علیہ سے, اور اس طرح یہ سلسلہ شاہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ, اور اس طرح سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتا. یہ ہے خصوصیات اسلام میں سے. اب رہی بات کہ اس نسب نامہ اس سند نامہ اس شجر یہ جو شجرا ہے اس میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے. ایک بہت ضروری بات ہے, نسب نامے سے تو پیغام ہے, میرے مرشد کا شعر ہے سبحان اللہ, فرمائے کہ جب نہیں دی مجھے حلال کی میں مانے شراب, جب نہیں دی مجھے حلال کی میں کیوں پیوں چھپ کے میں حرام کی میں. جب مجھے حلال نہیں ملی تو میں حرام کیوں پیوں. گویا کہ جس کی شادی نہیں ہوئی تو وہ حلال اگر نہیں ہے تو حرام کی طرف کیوں جائے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی گناہوں کے تقاضے اور حسینوں کی کشش اور یہ سائن بورڈ اشتہارات اخبار میں وہ تصاویر یہ سب کی سب مجھے اپنی طرف جذب کرتی ہیں کھینچتی ہیں. تو میرے مرشد میرے شیخ دامت برکاتہ نے فرمایا کہ جن لوگوں کی فرمایا کہ بات یہ کہ تم بھی مٹی کے بنے ہوئے ہو اور یہ تمام چیزیں مٹی کی, لہذا مٹی کو مٹی کی طرف کشش ہوتی. الجنس یمیل الالجنس, قاعدہ یہ ہے کہ ہر جنس اپنے جنس کی طرف کھینچتی ہے مائل ہوتی ہے. جیسے ہر علاقے کا آدمی اپنے علاقے کی طرف مائل ہوتا ہے, اپنے علاقے والے آدمی کی طرف مائل ہوتا ہے, لہذا اس کو دیکھتے ہی پوچھتا ہے سنگے جوڑے تگڑے پوچھے گا. یہ ایک طبعی چیز ہے, لیکن اس طبعی چیز کو تعصب کا ذریعہ نہ بنایا. طبعی چیز کا انکار نہیں کیا لیکن اس کو وجہ قابلیت یا وجہ فضیلت بنانا اس کی اجازت شریعت میں نہیں دی. لہذا اس کی وجہ سے ایک شخص قابلیت یا جس کو کہتے ہیں میرٹ کی وجہ سے مستحق ہے تو مستحق کا حق مار کر صرف اپنے قومی یا زبانی یا لسانی یا علاقائی تعصب کی وجہ سے دوسرے کو ترجیح دینا شریعت نے اس کو منع فرمایا. جب ایک شخص لائق نہیں ہے لیکن صرف تم اس کو جس تعصب کی وجہ سے تم اس کو حقدار بنا رہے ہو اس کو شریعت نے منع کیا, باقی طبعی میلان اس کو شریعت نے منع نہیں فرمایا. ایک طبعی میلان ہے اپنے علاقے کا, اپنی زبان کا, اپنی قوم کا. یہاں پر ایک مسئلہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے, ایک مجلس ہے یعنی ایک مجلس میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اس مجلس میں مختلف علاقے یا مختلف بولی مختلف زبان والے لوگ بیٹھے ہیں, تو مسئلہ یہ ہے کہ اس مجلس میں اس زبان میں گفتگو کرنی چاہیے جو سب سمجھ سکے. اس وقت اپنی زبان میں گفتگو کرنا یہ مجلس کے آداب کے خلاف ہے اور اس کو سخت بے ادبی فرمائے. تو میرے پیارے مرشد میرے شیخ دامت برکاتہ فرماتے ہیں مٹی کو مٹی کی طرف کشش ہوتی ہے کھینچتا ہے, لہذا اب کیا کام کریں. فرمایا کہ جس طرح سے جہاز اڑتا ہے تو جہاز چونکہ جہاز کے اجزاء بھی زمینی ہے, لہذا اس زمینی اجزاء کی وجہ سے وہ زمین سے اڑنا پسند نہیں کرتا, لیکن جب اڑتا ہے تو اس کو زبردست پیٹرول بہت زیادہ تعداد اور کوانٹیٹی کے اندر پیٹرول چاہیے ہوتا ہے لہذا اور تمام انجن کھلنے پڑتے ہیں, اس کے بعد جہاز اپنے مرکز کو چھوڑتا ہے. فرمایا اسی طرح سے چونکہ ہمارا تعلق زمین کے ساتھ ہے اس مرکز کو چھوڑنے کے لیے زبردست قسم کا تعلق مع اللہ کی ضرورت ہے, لہذا جن کو اللہ تعالیٰ نے حلال کی نعمت نہیں عطا فرمائی یا جو اپنی بیویوں سے دور ہے، ان کو کسی اللہ والے کی صحبت سے اپنے قلب میں اتنا تعلق اللہ حاصل کرے کہ اپنے جہاز کو زمین سے اڑا کے رکھے. اور یہی شعر پڑھتا رہے، جب نہیں دی مجھے حلال کی میں، جب نہیں دی مجھے حلال کی میں، کیوں پیوں چھپکے میں حرام کی میں. یہ ہے وہ پیغام، ایک بات. اور دوسری بات آتی ہے، علماء تو اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کیونکہ ان کے پڑھنے پڑھانے میں سلسلہ رہتا ہے، وہ یہ کہ محدثین کا ایک طریقہ کہ کس سے حدیث شریف لینی ہے، کس سے نہیں لینی، کس سے علم سیکھنا ہے، کس سے نہیں سیکھنا، کس سے دین سیکھنا ہے، کس سے دین نہیں سیکھنا، اس کے پورے آداب، پورے طریقہ کار ہے، اس کی پوری رعایت ہے. لہذا محدثین نے اس کے اصول وضع فرمائے، بڑی محنت کی، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، بہت احسان ہے. اور امام مسلم نے تو اپنے مقدمے میں اس پر بہت ہی بس کے ساتھ اس پر تفصیل بیان فرمائی. مسلم شریف جو حدیث شریف کی کتاب ہے، اس میں بڑی بس کے ساتھ اور بہت ہی وہ ایک اصول بنا کر پورا ایک قاعدہ اور بنا کر دے دیا. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، احسان ہے بہت بڑا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ احادیث مبارکہ کے پرکھنے کا ایک بہت ہی عمدہ اور بہت ہی سلیقے کے ساتھ ایک قاعدہ بیان کر دیا کہ وہ حدیث شریف کو پرکھنا، کس سے لینی ہے، کس سے نہیں لینی. لالا اسی کے اندر ایک بات ذکر فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ میرے پڑوس، میرے محلے میں ایک ایسا شخص رہتا ہے کہ اگر اللہ مجھ سے قیامت کے دن پوچھے کہ تم کہاں جانا پسند کرو گے، تو میں کہوں گا کہ اللہ وہ جو فلاں شخص ہے نا، میں اس کے ساتھ رہنا پسند کروں گا. اتنا نیک، اتنا پاک اور اتنا صالح اور عابد آدمی ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ جنت میں اس کا پڑوسی بننا پسند کروں گا، لیکن اگر وہ کوئی حدیث شریف پیش کرے گا تو میں نہیں ہوں گا اس. یعنی ایک طرف دیکھیے کہ اس کے فضائل کو اتنا بیان کیا کہ بہت اچھا آدمی ہے، اتنا نیک اور صالح کہ میں جنت میں اس کا پڑوسی بننا پسند کروں گا، لیکن جہاں حدیث شریف کی بات آئے گی تو میں اسے حدیث شریف نہیں لوں گا. کیوں؟ کیونکہ وہ فن حدیث سے لابلد ہے اور نابلد ہے، وہ جانتا ہی نہیں کہ حدیث شریف کا فن کیا. اب دیکھیں نا، ہمارا عام مسلمان، عام دیندار ہے جو عالم نہیں ہے، تبلیغ میں وقت لگاتا ہے، بزرگوں کی صحبت میں بیٹھا، اللہ اللہ کیا، اس کے سامنے آپ نے کہا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سن کر وہ تو مست ہو جائے گا. اب اس کے بعد وہ کچھ بھی کہتا پھر، جیسے ہمارے آج کل موبائل پر سلسلہ ہے کہ جی حدیث شریف آیا، فلاں کام کرو، اتنا مرتبہ یہ پڑھو، ساری عمر کی قضاء عمری معاف، تو سارے گناہ معاف، ماں بھی معاف، فلاں بھی معاف. گویا کہ نہ نماز پڑھو، نہ روزہ رکھو، نہ زکات دو، نہ حج کرو، نہ جہاد کرو، نہ ماں باپ کا حق ادا کرو، نہ سود سے بچو، نہ حلال حرام کی تمیز، نہ داڑھی کی کوئی فکر، نہ کچھ فکر، بس یہ کام کرنا جنت پکی. پوری شریعت کو ایک طرف کر دیا، بس وہ ایک طرف اٹھا دیا. اور اکثر ایسے پیغامات، اب وہ پیغام کیا، امتی ایک عام آدمی کے موبائل پر آتا ہے، یار سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سنتے ہی وہ مست ہو جاتا ہے، یار یہ حدیث شریف. لہٰذا وہ بیچارہ اتنا ڈرتا ہے کہ ڈر کے مارے اس کو ڈیلیٹ بھی نہیں کرتا، مٹاتا بھی نہیں اس پیغام کو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا کہ میں مٹام کو، پیغام کو مٹا رہا ہوں، وہ یہ سمجھتا ہے. لیکن بات کیا آتی ہے، اس کے پاس پرکھنے کا معیار نہیں. اور پھر اوپر سے اس نے ایک عجیب بات اور لکھی ہے، اگر تم نے مٹایا نا اس کو تو گویا کہ تم عاشق رسول نہیں. اگر تم نے اس کو فارورڈ نہیں کیا، پیغام کو معمولی نہ سمجھنا، فلاں نے بات نہ مانی اس کا روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا، فلاں نے بات نہ مانی اس کی بیوی مر گئی، فلاں نے بات نہ مانی اس کا جو ہے وہ کاروبار میں نقصان ہو گیا، اور فلاں دودھ والے نے بات مان لی وہ گورنر بن گیا. وہ اس قسم کے پیغامات آتے ہیں. ایک عام مسلمان کے پاس موبائل پر پیغام آتے ہیں اور نام لکھا ہوتا ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ نے فرمایا, یا حضرت علی نے فرمایا, یا کسی بڑے بزرگ کا اور عالم کا نام لکھا ہوا ہے. تو بس وہ تو سنتے ہی یار کیا کہیے, تو ایسی بات. اب اس کی حقیقت اب وہ کیا ہے, تو ظاہر بات ہے اس کے لیے ماہر فن ہے. اور یہ تو ایسا ہی ہے کہ جیسے میں ادھر چلا جاؤں کسی ویلڈر کے پاس جاؤں, یار یہ تم ویلڈنگ ٹھیک نہیں کر رہے, اس کو ایسا نہیں ایسا کرو, وہ کہے گا مولوی صاحب ادھر آؤ, ہاتھ پکڑ کے مجھے مسجد میں کھڑا کرے گا, مولوی صاحب یہاں نماز پڑھاؤ تقریر کرو, بس یہ تمہارا کام ہے, ویلڈنگ کو چھوڑو, تو یہ ہمارا شوق ہے. کسی پینٹر کسی چائے والے کے پاس مولوی صاحب پہنچ جائے, تم دیکھو یہ ٹھیک نہیں کر رہے, مولوی صاحب آپ مسجد چلیں, آپ دین سکھائیں, ہم مسئلہ پوچھیں گے آپ وہ بتائیں, لیکن مہربانی کر کے یہ آپ کا فن نہیں ہے. تو پتہ ہی چلا لکل فن رجال, ہر فن کے مرد ہوتے ہیں اور وہ اس کا فن ہے. دادا جب دین کی بات آتی ہے میرے پیارے دوستوں, تو یاد رکھیے گا ہمارا دین کوئی یتیم نہیں ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ موبائلوں کے ذریعے سے پھیلا ہو, یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی بیٹھا اس نے موبائل پر ایک پیغام بنایا, اس نے کسی اسکالر کسی انگریز کی کتاب پڑھی کسی کی کتاب پڑھی انٹرنیٹ پہ کچھ دیکھا اس کو میسج میں ڈالا سب کو بھیج دیا اور لکھا ہے فارورڈ ٹو آل, سب کو بھیجو, کیونکہ یہ غیرت کا تقاضا ہے. غیرت کا تقاضا, محبت کا تقاضا, جوش کا تقاضا. اب اس کی حقیقت ہے یا نہیں ہے, وہ بات دین ہے یا نہیں ہے, وہ سب اس کو کون بتائے گا, اس کا فن بتائے گا. دادا ابھی اب رہی بات کہ اس فن کے آدمی کو پہچانے کیسے, کہ جی فلاں جگہ بھی بیان ہوتا ہے, فلاں جگہ بھی بڑا اچھا ہوتا ہے, ٹی وی پر فلاں آدمی بھی آتے ہیں اور فلاں آدمی بھی آتے ہیں, ارے ان کے بیان میں تو لاکھوں لوگ مسلمان ہوتے ہیں. تو میرے پیارے دوستو ایک عجیب سی بات تو ہے, نئے سننے والوں کے لیے تو عجیب ہوگی, اور وہ عجیب سی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ ہمارے اکابرین میں سے, ان کے ہاتھ پر 90 لاکھ مسلمان ہوئے تھے ہندو. سنیے نہیں بات, مشہور بات ہے. اور کتنے صحابہ ایسے ہیں کہ شاید ان کے ہاتھ میں ایک بھی مسلمان نہ ہو. وہ حضرت معین الدین چشتی اجمیری ہمارے سر کا تاج ہے, ہمارے اکابرین بزرگوں میں سے, لیکن وہ صحابی سے بڑھ کے نہیں ہو سکتے, صحیح ہے نا. اب چاہے ان کے ہاتھ میں مسلمان کوئی ہو یا نہ ہو, اس لیے اس فرق کو اور سمجھیے. ایک ہے عالم, اور عالم بھی باعمل متقی, یعنی عالم کی جب بات کی جاتی ہے تو مراد یاد رکھیے گا, اس سے مراد وہ مدرسے سے ڈگری اور سند لینے والا صرف نہیں ہے, بلکہ جب ایک عالم کا آئے گا تو اس عالم سے مراد ہوگی باعمل متبع شریعت متبع سنت تارک معصیت, یہ مراد ہوگا. دراصل صاحب ایک عالم کا نام آتا ہے یہ تمام چیزیں آئیں گی. جیسے دعوت کا نام آتا ہی دعوت آئے گی تو جی بریانی بھی میٹھا بھی بوتل بھی یہ سب آئے گی, سب ایک دعوت مراد نہیں ہوگی وہ سب. دادا عالم کا نام آتا ہی تو صرف نرا ایک پگڑی پہننے والا شلوار ٹکنے سے اوپر ہو اور وہ جو اس سے تقریر کرو یہ مراد نہیں, بلکہ اس سے مراد وہ متبع شریعت متبع سنت عالم باعمل اور متقی گناہ سے بچنے والا, یہ مراد ہوگا. لہذا ایک عالم اور ایک عابد عبادت گزار, ایسا ہو سکتا ہے کہ اس عالم کی عبادت اس عابد سے کم ہو, ایسا ممکن ہے, ایسا ممکن ہے. اور اس عابد میں ایک تبلیغ میں وقت لگانے والا, بزرگوں کی صحبت میں ذکر کرنے والا, یا دین کے کسی شعبے سے بھی متعلق ہو. اب وہ اپنے شعبے میں بہت محنت تو کر رہا ہے, لیکن اگر وہ یہ سمجھے کہ اس محنت کی وجہ سے میں عالم سے بڑھ جاؤں گا, تو یاد رکھیے گا یہ خیال استو محال استو جز, یہ وہم پاگل پانے کے علاوہ کوئی بات نہیں. اب اگر کوئی یہ کہتا ہے, بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ہماری محنت بہت ہے, تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ صرف محنت کا ہونا یہ کافی نہیں ہے. اس کی ایک مثال سمجھیں. گرمیوں کا زمانہ ہے, ہمارے یہاں مزدور کام کرتے ہیں, سخت گرمی میں, سخت لو ہے, خوب گرمی ہے, اور اسی دھوپ میں کھڑے ہو کر وہ کھود رہے ہوتے ہیں, زمین کو کھدائی کر رہے ہیں. صبح 8 بجے سے لے کر شام 5-6 بجے تک وہ کام کرتے ہیں, اور سخت گرمی میں کیسی محنت, مزدوری کتنی ملتی ہے, 500, 600, 700 یا 800, ٹھیک ہے نا جناب. یہ ان کی مزدوری, محنت کتنی ہے لیکن ایک ان کی یہ مزدوری طے ہے. ایک سیٹ صاحب ہیں, ایئر کنڈیشن گھر سے نکلے, ایئر کنڈیشن گاڑی میں بیٹھے, ایئر کنڈیشن دفتر میں گھس گئے, ان کو پسینہ نہیں آیا. ایئر کنڈیشن سے نکلے, ایئر کنڈیشن میں بیٹھے, ایئر کنڈیشن میں گھس گئے, ان کو پسینہ نہیں آیا. اور یہ مزدور صبح سے لے کر شام تک اوپر سے نیچے تک پسینے میں شراب ہو, پسینے میں ڈوبا ہوا. شیٹ صاحب نے ایک فون کھڑکایا, یار فلاں کا مال فلاں کو دے دو, اس کا مال اس کو دے دو, اور 5 لاکھ روپے کما لو. اب آپ دیکھیں محنت کچھ بھی نہیں ہے. ہمارا افسر جو ہے, ہمارے حکمران جو ہے, جتنا مزدور محنت کرتا ہے اتنی محنت وہ نہیں کرتے, صحیح نا جناب. جناب کہیں کہ جی اس کی مزدوری اتنی, اس کی مزدوری اتنی, تو بات کمیت کی نہیں, بات آ جاتی کیفیت کی. تو بس اس بات کو سمجھیے گا کہ عالم کے جو تعلق مع اللہ, اور عالم کا جو باعمل, عالم کا جو نور ہوتا ہے, اس اللہ والے کا جو نور ہوتا ہے, ایک آدمی کتنے ہی تبلیغ میں چلے لگا لے, کتنی عبادات, کتنی تہجد, کتنی محنت کر لے, لیکن اس عالم کے برابر نہیں ہو سکتا. جس کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ اس کا سونا بھی عبادت ہے, اس کا سونا بھی عبادت ہے, تو یاد رکھیے گا اس کیفیت کی وجہ سے جو اللہ تعالی کی طرف سے اس کو عطا فرمودا ہے, اس کی وجہ سے ایک غیر عالم اپنی محنت کے زور پر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس سے افضل ہوں, نہ کہہ سکتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے. اس بات کو یاد رکھنا نہایت ضروری ہے. اور اب دین سیکھنے کا ایک آسان سا نسخہ, کیونکہ آج کل ٹی وی پہ ریلیجیس اسکالر, مذہبی اسکالر جو کالر بھی پہن کے آتے ہیں, اس کالر کے زور پر اسکالر بن جاتے ہیں کہ جی فلاں بھی آتے ہیں, ٹائی بھی پہنتے ہیں. تو ٹائی کی بات ہے, ایک ہمارے دوست ملے, میں کسی جگہ گیا تھا, وہ بھی آئے تو ٹائی پہنی ہوئی تھی, تو مجھ سے کہنے لگے, تو دیکھا مجھے تو ذرا شرمندے سے کہنے لگے, اصل میں میری مجبوری ہے, میں دفتر جا رہا ہوں. کہا پہلی بات تو آپ کی مجبوری دفتر کی ہے, تو دفتر میں تو پہننا سمجھ میں آتا, یہاں کیا پہننے کے معنی, کیا صاحب کیا کریں. میں نے کہا اصل میں یہ ٹائی ایک بہت بڑا علامتی نشان ہے. کہنے لگے وہ کیا. میں نے کہا دیکھو یہ ٹائی جو ہے یہ جھول رہی ہے, ایسے ٹائی ہمارے پاس بھی ہے تمہارے پاس بھی ہے, تم اپنی ٹائی اور اس کی بے بسی کو دکھاتے ہو کہ یہ کسی کام کی نہیں ہے. ہم اپنی ٹائی دکھاتے نہیں, چھپا کے رکھتے, لیکن وہ بڑے کام کی. میں نے کہا یہ ٹائی تمہارا صرف گلا دباتی ہے, باقی تم اس سے کسی کو ٹائی نہیں کر سکتے, یعنی باندھ نہیں سکتے. تو اب وہ جو ٹی وی پر ایک آدمی آ رہا ہے, یا کسی جگہ کوئی پروفیسر یا ڈاکٹر کے نام پر ایک آدمی لیکچر دے رہا ہے اور اس کو دینی لیکچر کہا جا رہا ہے, یا ایک آدمی انجینئر ڈاکٹر کے نام پر درس قرآن اور درس تفسیر دے رہا ہے, تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم دین کس سے سیکھیں. تو جیسے میں نے عرض کیا, اسلام کی 3 سندیں ایسی ہیں جس کا غیر مسلم تصور نہیں کر سکتے. ایک نسب نامہ, یعنی کس کا, وہ اس کا بیٹا, وہ اس کا باپ, وہ اس کا باپ, وہ فلاں, یہ پورا نسب نامہ. اور دوسرا علمی سند, کہ تم نے دین کس سے سیکھا, کس سے سیکھا, کس سے سیکھا. اور تیسری اس کی روحانی سند, کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی محبت اور وہ کیفیت کا جو روحانی فیض ہے وہ کس سے حاصل کیا, اس نے کس سے کیا, اس نے کس سے کیا, اس نے کس سے کیا, اس کو روحانی سند بولتے ہیں. لہذا سب سے پہلا جس آدمی سے دین سیکھ رہا ہے, سب سے پہلا سوال ہے کہ آپ کا استاد کون ہے. تو کہتا ہے کہ جی, لہذا آپ یہ جو گلی کوچوں کے دین سکھانے والے ہیں نا, جب آپ اس سے پوچھے تو پہلے اسی پہ بھڑک جائیں گے. استاد کو پوچھتے ہو, بھائی تیرے باپ کا نام بھی نہ پوچھے گا. اب ایک آدمی کہے کہ تیرے باپ کا نام کیا ہے, وہ ناراض ہو جائے میرے باپ کا نام کیوں پوچھتے ہو. ویسے ایک عجیب بات بھی ہے, یعنی آج کل جیسے دیکھتے ہیں نا, حلال 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 حلال. اب ایک یہ تو ایسا ہی ہے کہ ایک آدمی کہتا پھرے کہ میں حلالی ہوں, میں حلالی ہوں. آپ پوچھیں خیریت ہے, یہ نعرے کیوں لگا رہے ہو تم بھائی, خیریت تو ہے. اپنے منہ سے کہنا, کہیں گے کہ ضرور دال میں کچھ نہ کچھ. تو میرے پیارے دوستوں, سب سے پہلا سوال ہے کہ جو آدمی جسے ہم دین سیکھنا چاہتے ہیں, اس نے دین کس سے سیکھا, یہ پہلا سوال ہے. اور اکثر دین سکھانے والے کے نام پر یہی ڈھیر ہو جائیں گے. اور اگر وہ کہے کہ میں نے فلاں سے, تو یہ پورا سلسلہ جا کے ملتا ہے. ہمارا جو علمی روحانی جو سلسلہ ہے, یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتا ہے. اس لیے اگر اس میں کہیں بھی ٹوٹ پھوٹ, ڈس کنیکشن اور انقطاع آ جائے, اس کا مطلب یہ گڑبڑ ہے. کیونکہ میرے پیارے دوستوں, جب ایک آدمی کسی عالم سے دین سیکھے گا جس کی سند مضبوط ہے, تو گویا کہ در حقیقت وہ اس علم نبوت کو پیش کرے گا, وہ اس تفسیر نبوت کو پیش کرے گا, اور وہ اس شرح نبوت کو پیش کرے گا جو آپ نے شرح فرمائی. اور جس کا سلسلہ ٹوٹ گیا, اب سلسلہ ٹوٹ گیا تو وہ دائر بات ہے, پھر کہاں سے لے کر آئے گا؟ یا تو اپنے نفس کی لے کر آئے گا, یا کسی اور کے نفس کی لے کر آئے گا. اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ ہم تو ڈوبے ہیں سنم, تجھے بھی لے ڈوبیں گے. اس لیے اپنا شیخ بنانے میں قرآن پاک کی تفسیر پڑھنی ہے, دین پڑھنا ہے, اس سے سیکھے کہ جس کی سند پوری ملتی ہو. دادا پہلا سوال آپ کا استاد کون ہے؟ بتائے بھائی, جب میرا استاد ہے تو مجھے بتاتے ہوئے شرم کی بات ہے. کوئی باپ کا نام بتاتے ہوئے شرمائے گا؟ شرم کی بات ہے کہ میرا استاد فلاں ہے. الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں ڈنکے کی چوٹ پر یہ بات کہتا ہوں کہ میرے شیخ اور مرشد نے یہ بات فرمائی. اچھا, بعض لوگوں کو یہ بھی عجیب لگتا ہے, کہتے یار یہ جو شیخ کا نام لیتے ہیں, اللہ رسول کا نام نہیں لیتے. یہ بھی کہتے ہیں شیخ کا نام لیتے ہیں اللہ. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے, وجہ یہ ہے کہ جو استاد, جو آدمی شاگرد, سب سے پہلی بات جو نقل کرتا ہے, اپنے استاد کی نقل کرتا ہے. کہ یہ گویا کہ وہ سند کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ دیکھو میری سند یہ ہے, اور پھر اس کے بعد ہے وہ مضمون, تو پتا یہ چلے کہ وہ مضمون میرا یا میرے شیخ کا ہے یا اللہ اور رسول کا ہے. لہذا یہ سند بتانا, یہ تو بہت اعتماد کی چیز ہے کہ دیکھو یہ آدمی اپنی سند بتا رہا ہے. یہ تو ایک خوشی کی چیز ہے کہ آپ نے سند پیش کر رہا ہے کہ الحمدللہ میری سند یہ ہے, میری علمی سند یا میری روحانی سند یہ ہے. اور رہی ہے وہ مضمون کہ بات اللہ اور رسول کی ہے کہ نہیں ہے, وہ آتی ہے مضمون. دادا آپ جتنی حدیث مبارکہ کی کتاب دیکھیں, تو وہ جو محدث ہے وہ اپنے استاد کا پہلے نام لے گا, پھر اس کے بعد وہ اس کے استاد کا بتائے گا, پھر اس کے استاد, پھر کہے گا آخر میں کہے گا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے میرے پیارے دوستوں, دین سیکھنے کا سب سے آسان ترین یہ کہ کس سے دین سیکھنا ہے, اس کی سند کو دیکھیں کہ بھائی اس نے کس سے دین سیکھا ہے. اور پھر دوسری چیز ہے اس کا عمل, اس کا تقویٰ, یہ بہت اہم چیز ہے. لہذا محدثین کے حالات میں لکھا ہے کہ ایک محدث بہت محنت کر کے ایک جگہ گئے کہ جی فلاں حدیث, ایک حدیث فلاں شخص کے پاس ہے. وہاں گئے تو دیکھا وہ ایک جانور اپنے اونٹ کو ایسے ہاتھ دکھا رہا تھا, گویا کہ اس میں غذا موجود ہے. اونٹ اس کی طرف آیا تو کچھ بھی نہیں تھا ہاتھ میں. تو اس محدث جو اتنا سفر کر کے, محنت کر کے, پہلے گاڑیاں واڑی نہیں, پیدل, اونٹ, گدھے, خچر, گھوڑوں پہ سفر ہوتا تھا, اور مہینوں مہینوں کا سفر ہوتا تھا. تو انہوں نے حدیث شریف نہیں لی. کیوں؟ کیونکہ جو آدمی جانور کو دھوکہ دے گا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام نبوت میں کیسا دھوکہ کرے گا. اللہ وہ اتنی محنت گئے اور واپس لوٹائے تو ایک حدیث شریف بھی نہیں لے کر آئے. یہ ہے میرے پیارے دوستوں, پتا یہ چلا کہ عمل کا بڑا دخل ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے اور صحیح رہبر عطا فرمائے. یہ بہت بڑی, میرے مرشد ایک بات فرما کر رویا کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں جس کو سچا رہبر مل جائے جو کہ اس کو اللہ سے ملا دے, فرماتے ہیں کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور حضرت نے روتے ہوئے فرمایا کہ اگر اس رہبر کے پاؤں بھی دھو کر پیے جائیں تو گویا اس نعمت کا تم حق ادا نہیں کر سکتے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یا اللہ اپنے کرم سے ہمیں معاف فرما دیجئے. یا اللہ اپنے کرم سے ہمیں صحیح رہبر عطا فرما دیجئے جو ہمیں آپ کے راستے پر چلائے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سکھائے اور اس پر عمل کی توفیق ہم سب کو عطا فرما دیجئے. شریعت و سنت پر یا اللہ, شریعت و سنت اور ہمارے بزرگوں کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے کریم مالک, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے, ہماری گناہوں کی عادت کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما, ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما. یا اللہ اس ایسا ہمیں شیخ اور مرشد اور رہبر عطا فرما کہ جس کی صحبت سے ہماری کردار سازی ہو, ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں, ہماری گناہوں کی عادت آپ کی فرما برداری کی عادت سے تبدیل ہو جائے اور ہمارے خلاف سنت زندگی آپ کی رضا اور خوشی اور آپ کے محبوب کے طریقے کے مطابق والی زندگی کے میں تبدیل ہو جائے. اور یا اللہ اس کی صحبت سے ہمارے دلوں میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے. اور یا اللہ اپنے کرم سے یا اللہ ہم اپنی محبت کو ہم دنیا کی محبت پر غالب فرما دیجئے. اور یا اللہ ہمارے کاموں کو آسان فرما, ہماری ضروریات کو پورا فرما, ہم سب کو رزق حلال, عافیت, فراوانی اور آسانی کے ساتھ عطا فرما. ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے اور ہمارے اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما, ہمارے مصیبت والوں کو عافیت نصیب فرما دیجئے. جو اپنی بیٹیوں بہنوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما. جو شوہر اپنی بیویوں پر ظلم کر رہے ہیں ان کو ظلم سے باز فرما. جو بیویاں اپنے شوہروں کی نافرمان بنی ہیں یا اللہ ان کو خدمت گزار فرما بردار بنا. جو اولاد اپنے بڑوں کی, اپنے ماں باپ کی نافرمان, ان کو فرما بردار بنا. ہم سب کو اپنا بڑوں کا فرما بردار بنا اور اپنے چھوٹوں پر شفیق اور مہربان فرما دیجئے. اے اللہ اپنے کرم سے اے اللہ یہ جملہ عافیتیں, رحمتیں اور نعمتیں ہم سب کو عطا فرما کر سلامتی ایمان, سلامتی